السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو اپنی کس قدر نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے. اللہ رب العالمین کا دل کی گہرائی سے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. رات دن، صبح و شام اس کی اطاعت اور فرما برداری، یہ ہم پر ضروری ہے کہ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. جو بندہ رات دن، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، اس کی بندگی کرتے ہوئے اپنے زندگی کے شب و روز گزارتا ہے، یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہے. اور جو بندہ غفلت اور لاپرواہی میں یا خدا نخواستہ گناہوں کے اندر اپنے شب و روز ضائع کر رہا ہے، تو یہ شب و روز اس کے برباد ہو رہے ہیں. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں وجود عطا فرمایا، انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا. مخلوقات تو اس کی ان گنت ہیں، لا تعداد ہیں، کہ اللہ کے سوا بندوں کے علم میں بھی نہیں کہ اس کی مخلوقات کتنی ہیں، کیسی ہیں. ان تمام کی تمام مخلوقات میں اس نے ہم پر یہ فضل و کرم فرمایا کہ ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسان بنایا، اور پھر اس پہ نور علی نور، سونے پر سہاگا، کرم بالے کرم کے ہمیں صاحب ایمان بنایا، اور اس پر بھی پھر اللہ پاک نے ہمیں تمام کی تمام امتوں کی جو سردار امت تھی، امت محمدیہ، اس کا ایک فرد بنایا. اور پھر سب سے بڑا جو ہم پر اللہ پاک نے انعام فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی ہمیں بطور پیغمبر کے عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں کا اگر ہم احساس کریں تو یقیناً ہمارے سامنے ہماری حیثیت اجاگر ہو جاتی ہے. ہم جب اپنی حیثیت کو پہچان لیتے ہیں تو پھر یہ وجود جو اللہ پاک نے قیمتی نعمت عطا فرمائی، تو اس وجود کو بھی انسان پھر صحیح نہج پر استعمال کرتا ہے. اسی وجود سے پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتا ہے. زبان سے متعلق بات چیت آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ یہ قیمتی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے. آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل دماغ ہے، دل کی صفائی اور ستھرائی ہے کہ دل یہی مرکز ہے، یہی سے اچھائی اور برائی چھلکتی ہے، یہی سے عاجزی، انکساری اور غرور و تکبر پنپتا ہے، یہیں محبتیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں. دل کی دنیا اگر صاف ہو جائے، دل اگر حقیقت میں دل بن جائے، تو پھر یہ پورا وجود سدھر جاتا ہے، سنور جاتا ہے. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل. کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. آرزوئیں خون ہوں یا حسرت پامال ہوں، اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. محنت لگتی ہے، اپنی آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، اپنی خواہشات اور جذبات کو پامال کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کو مد نظر رکھ کر قدم آگے بڑھانا ہوتا ہے. دل کی دنیا جب صاف ہو تو انسان کی زندگی بھی پھر صاف شفاف ہوتی ہے، زبان بھی اور اس کے دیگر اعضاء اور جوارے سے بھی پھر حسن اخلاق ہی نمایاں ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود بھی صاف شفاف تھی، اور آپ نے اپنی امت کی تعلیم اور تربیت بھی اسی بنیادوں پر رکھی کہ دل صاف رکھا کرو. آپ کے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے بڑے فضائل اور برکات کے حامل ہیں. صحابیت کا شرف ہی خود اتنا بڑا شرف ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں صحابہ کے لیے وعدہ اتار دیا کہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کر لیا. جنت کا وعدہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اتار دیا. دوسری طرف فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ پاک ان سب سے راضی، یہ سب اللہ تعالی سے راضی. پھر غزوات کے اندر جن صحابہ نے شرکت فرمائی ان کے لیے الگ خصوصی خوشخبریاں اور بشارتیں ملی ہیں. بدر کے شرکا کے لیے سب کی مغفرت کے پروانے جاری کیے گئے. احد اور پھر فتح مکہ، دیگر تمام کی تمام بڑے بڑے کارناموں کے اندر شرکت کرنے والے، جان کی بازی لگانے والے، غازی اور مجاہد اور شہید بننے والے، سب کے لیے اللہ پاک نے فضائل اور برکات کا اعلان فرمایا ہے. ان تمام تر فضائل کے حامل ہونے کے باوجود حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ایک قریبی آپ سے ملاقات کے لیے آئے تو آپ اس وقت آپ دیدہ تھے، رو رہے تھے، گریہ آپ پر طاری تھا. اور اس وقت آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالی کی بارگاہ میں مجھے اپنے کسی عمل پر مغفرت کی امید ہے تو وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ ساری زندگی میں نے اپنی زبان سے کسی کو دکھ درد تکلیف نہیں دیا، اور میرے دل میں کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے کھوٹ اور کدورت اور بغض اور کینہ نہیں ہے. عظیم الشان کارناموں کے حامل ہیں، لیکن اہمیت جانتے ہیں کہ دل کی شفافیت اور زبان کا محتاط استعمال کرنا. تو جاتے جاتے سامنے والوں کو پیغام دے گئے کہ اللہ کی بارگاہ میں جس عمل پر مجھے مغفرت کی امید ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اور دل میرا ہر ایک سے صاف ستھرا رہا. دل جب صاف ہوتا ہے تو زبان سے بھی محبت ہی نکلتی ہے، شفاف بول نکلتے ہیں. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سیدھے سادے دیہاتی صحابی ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے چند صحابہ کے ساتھ، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب مسجد نبوی کے دروازے سے ایک جنتی شخص داخل ہونے والا ہے. حضرات صحابہ اکرام کی جو جماعت وہاں موجود تھی سب کی نظریں دروازے پر لگ گئیں کہ ایسا کون خوش نصیب ہے جو جنتی ہونے کی بشارت زبان رسالت سے پا رہا ہے. مدینہ منورہ کے ایک دیہاتی باشندے سیدھے سادے تازہ وضو کر کے بائیں ہاتھ میں چپل اٹھائے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا تھا. ایک سادہ سا دیہاتی باشندہ آئے اور اپنی نماز کے معمول میں لگ گئے. دوسرے دن پھر اسی طرح آپ نے بشارت دی کہ عنقریب مسجد کے دروازے پر ایک جنتی شخص داخل ہونے والا ہے. یتلو علیکم الان رجل من اہل الجنہ، ان قریب ایک جنتی شخص مسجد میں آنے والا ہے. دیکھا تو پھر وہی صحابی اسی کیفیت کے ساتھ داخل ہوئے. تیسرے دن پھر آپ نے بشارت دی, پھر وہی صحابی اسی کیفیت کے ساتھ تازہ وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے. تین دن جنت کی بشارت پانے والے یہ سیدھے سادے صحابی, حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ میں ان کے اعمال کا جائزہ لوں, ٹوہ لگاؤں کہ ان کے کون کون سے اعمال ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر نیکیوں کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ ہوا کرتا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے متقی ہیں اور عبادت کے اعلیٰ درجے کے شہ سوار ہیں. اب جب سن لیا کہ ایک شخص جو جنتی ہے اور تین دن مسلسل جنتی ہونے کی بشارت پا رہا ہے, تو اسی تجسس میں ان کے ساتھ ہوئے. ایک دن, دو دن, تین دن ان کے ساتھ لگے رہے, شب و روز کے اعمال کا جائزہ لیتے رہے. وہی سیدھا سادہ زندگی, رات کو اپنے وہ سو جاتے, صبح اٹھ کر نماز فجر میں آ جاتے. تین دن گزرنے کے بعد انہوں نے مدعا سامنے رکھا کہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین دن آپ کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت دیتے رہے, تو مجھے تجسس ہوا کہ آپ کے اعمال کا جائزہ لوں کہ کون سے آپ کے اعمال ہیں. میں نے تو لیکن آپ کے اعمال کو وہی پایا جو ہم کرتے ہیں. انہوں نے بھی عرض کیا کہ جو تم نے دیکھا وہی میرے اعمال ہیں, کوئی خاص عمل تو نہیں, یہی میرے شب و روز کے معمولات ہیں. ملاقات ختم کر کے جب حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیے واپس رخصت ہو کر, تھوڑا دور گئے تھے تو ان صحابی نے دوبارہ بلایا, کہا کہ عبداللہ ایک بات ضرور ہے کہ رات جب میں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہوں تو میرے دل میں کسی بھی اللہ کے بندے کے لیے کوئی کھوٹ, کوئی کدورت, کوئی میل نہیں ہوتا. اور اللہ نے اپنے جس بندے کو کوئی نعمت دی ہے, کسی بندے کو نعمت سے نوازا ہے, تو میں اللہ کی اس نعمت کے دینے کے اوپر اللہ کے اس بندے سے حسد نہیں کرتا. یہ بات جب سنی تو برجستہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے, ہذہ التی بلغت بک, یہی تو وہ خوبی ہے جس نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے کہ دل کی شفافیت, کہ دل آپ کا کینے سے, حسد سے, دوسروں کے لیے عداوت اور بغض اور بڑائی سے بالکل صاف رہتا ہے, اسی دل کی شفافیت نے آپ کو اس درجے تک پہنچایا ہے. وہی التی لا نطیق, لیکن عمل اس قدر مشکل اور دشوار ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا. سننا تو آسان ہے کہ دل صاف شفاف ہو, کسی کے لیے دل میں میل اور کھوٹ نہ ہو, لیکن جب عملی میدان میں انسان اپنے دل کا جائزہ لے تو کس قدر نفرتیں, کینے, عداوتیں, بغض, بڑائی ہمارے دلوں کے اندر یہ روگ بن کر رچے بسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. پرانی پرانی دشمنیاں ہمارے دل دماغ کے اندر رچی بسی ہوتی ہیں, فلانے وقت فلانے نے یہ کیا تھا, فلانے نے یہ کہا تھا. تعلقات توڑ کے انسان مدتوں گزار دیتا ہے, کتنے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے تعلقات کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. حالانکہ چند روزہ زندگی ہے, صاف شفاف دل ہو, صاف ستھری زندگی ہو, اور ہمدردیاں اور دوسروں کے ساتھ محبتیں انسان کے دل میں ہوں, زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے. جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے, ساری دشمنیاں اپنوں ہی سے تو ہوتی ہیں, بیگانے اور پرائے تو وہ ہر دل عزیز بنے ہوئے ہوتے ہیں, جو سگے رشتے ہوتے ہیں بھائیوں کے, بہنوں کے, اور چچا اور بھتیجے اور ماموں اور بھانجے اور خالہ ننیال ددیال, انہی قریبی رشتوں کے اندر رنجشیں ہم نے اپنے دلوں کے اندر پال کر وہ قریبی محبت والے رشتے ہم خود ہی ان کو کاٹ کر, رشتوں کو توڑ کر, بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ بعض دفعہ معلوم ہوتا ہے کہ جانے والے نے وصیت کی ہے کہ اگر فلانا میرے جنازے میں آئے تو شرکت مت کرنے دینا. اس قدر ہم دھوکے کا شکار ہیں. ایک قیدی نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے کوئی معاملہ تھا عرب کا, قحطانی قبیلے کا ایک نوجوان تھا, اس کے چچا زاد بھائیوں نے اس کے والد پر حملہ کیا اور کوئی خاندانی دشمنی تھی جس کے نتیجے میں اس نے ان پر حملہ کر کے قتل کیا اور پھر 10-15 سال جیل میں رہا اور پھر اس کے لیے قصاص کا تعین ہوا. قصاص سے 24 گھنٹے پہلے بڑی تسلی اور اطمینان کے ساتھ اس نے چند نصیحتیں کی. پہلی اپنے والدین کے نام کے صبر و تحمل سے کام لینا, اللہ کا جو فیصلہ اٹل تھا ہر بندے کے لیے جو تقدیر مقرر ہے وہ ہو کر رہتی ہے, اور میرے اس عمل کے اوپر بھی آپ لوگ کوئی جزا فضا نہ کرنا. اپنے بھائیوں کے نام پیغام دیا کہ صبر و تحمل سے کام لینا, انتقام کی آگ میں مت کودنا. تیسرا پیغام اپنے دشمنوں کو دیا کہ جن کی طرف سے قصاص کا مطالبہ تھا کہ میرے دل میں آپ کے لیے کوئی رنجش نہیں, آپ حق بجانب ہو, کہ میں نے جب قتل کیا تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے حکم اتارا ہے کہ کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى, صاف شفاف اللہ پاک نے قصاص کا حکم اتارا ہے, تو لہٰذا تم قصاص کا حق لینے میں حق بجانب ہو. میرے دل میں تمہاری طرف سے کوئی رنجش نہیں, میرا دل تمہارے لیے صاف ہے. اور اس کے بعد چوتھا پیغام اس نے عام ان لوگوں کو دیا کہ جو دنیا کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اور مقدمات کے اندر سالہ سال بتا دیتے ہیں, پھر اس کے اندر عفو و درگزر کی وہ آیات اور احادیث وغیرہ پیش کی کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالی کے ہاں معزز ہو جاتا ہے کہ وہ ان تعفو اقرب للتقوی, اگر تم معافی سے کام لے جاتے ہو تو یہ تقوی کے لیے زیادہ بہتر ہے, اور اللہ کے ہاں بھی تم معزز ہو گئے, دنیا میں بھی معزز ہو گئے, آخرت میں بھی تمہیں عزت ملے گی. وہ عام اس نے پیغام دیا, اور پھر جاتے جاتے اپنے پیغام دینے والوں کو اس نے دو بول کہے کہ جتنا تم سے ہو سکتا ہے میرے لیے دعائیں خیر کر دینا, اور میری طرف سے اگر ہو سکے تو صدقہ اور خیرات کر دینا, اگرچہ ایک ریال ہی کا کیوں نہ ہو. اس کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ یہ 10-15 سال سے جب سے جیل میں تھا تو یہ مؤذن بھی تھا, اذانیں بھی دیتا تھا, جیل میں امامت بھی کراتا تھا. اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ ایک انسان جس کے سامنے 24 گھنٹے کی زندگی باقی ہے, عام انسان حواس باختہ ہوتا ہے لیکن وہ قرآن و حدیث سے واقف تھا, اللہ کے اٹل فیصلوں کو خود بھی سمجھتا تھا اور جاتے جاتے سامنے والوں کو سمجھا کر گیا. اس کے پاس تو زندگی کے آخری 24 گھنٹے تھے کہ اگلے دن اس کا قصاص ہو گیا. ہماری زندگی میں بھی ہم میں سے کسی کے پاس 24 گھنٹے ہیں, کسی کے پاس 24 دن ہیں, کسی کے پاس 24 ہفتے ہیں, کسی کے پاس 24 مہینے ہیں, کسی کے پاس 24 سال, کم و بیش اس سے کم زیادہ بھی مدتیں ہیں. وہ تو چلا گیا 24 گھنٹے کی زندگی جس کی سامنے تھی, اب اس سے کوئی پوچھے کہ لڑائی جھگڑے فساد نفرتیں عداوتیں ساری دنیا اس کے لیے بیکار ہے, اس لیے کہ موت کا فیصلہ اب سامنے آ چکا ہے. ہمارے لیے بھی اللہ پاک نے جب زندگی دی ہے تو موت کا فیصلہ ساتھ ساتھ دیا ہے کہ کتنے دنوں کے بعد, کتنے ہفتوں کے بعد, کتنے سالوں کے بعد ہماری واپسی ہے. اس واپسی کے سفر پر لوٹنے والا اس کا کیا لڑائی, کیا جھگڑے, کیا نفرتیں, کیا عداوتیں, کیا دشمنیاں. یہ تو ایک مسافر ہے, پردیس میں وقت گزار کر اپنے مقررہ وقت پر یہاں سے اس کو جانا ہے. اس محدود وقت میں بھی اگر یہ یہاں لڑتا رہا, جھگڑتا رہا, دشمنیاں پالتا رہا, دوسروں کو ستاتا رہا, حق تلفیاں کرتا رہا, وقت تو مقرر ہے جو اللہ پاک نے چھپا رکھا ہے. اس مقررہ وقت کے آنے کے بعد جانا تو یقینی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہارا مال و دولت, تمہاری آل اولاد, بیوی بچے, رشتہ دار, کنبہ خاندان, گھرانہ, یہ دنیا والے اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. ومن يفعل ذلك, جس کسی کو اس کے مال و دولت نے, اس کے بال بچوں نے غافل کر دیا, فاولئک هم الخاسرون, وہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے, نقصان پانے والوں میں سے ہے. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت, تم کو جو ہم نے رزق عطا فرمایا ہے موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کو خرچ کرو, اپنے دیے ہوئے رزق میں سے خوب خرچ کرو. انفقوا مما رزقناکم, جو رزق ہم نے تم کو مہیا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ دھمکے. فیقول ربی, پھر وہ کہنے لگے کہ میرے پروردگار, لولا اخرتنی الی اجل قریب, میرے پروردگار میری موت کے وقت کو کچھ مہلت تک کے لیے ذرا مؤخر کر دیجئے. فاصدق, خوب صدقہ خیرات کروں گا. واکم من الصالحین, نیکوکار بن جاؤں گا. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها, فرمایا کہ جب کسی جاندار کے پاس اس کی موت کا فیصلہ آ جاتا ہے پھر اس میں لمحے بھر کی تاخیر نہیں ہوتی. ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون, اللہ پاک تمہارے اعمال سے بخوبی واقف ہے کہ زندگی تم نے کیسی گزاری ہے. موقع تو یہی ملا ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے. صحت ہے, عافیت ہے, امن ہے, سلامتی ہے, چین ہے, خوشحالی ہے, فراوانی ہے, یہی تو کمانے کے دن ہے, یہی تو سیزن ہے. خدا نہ خواستہ بیماری لاحق ہو جائے, عارضہ لاحق ہو جائے, آزمائشوں میں گھر جائے, مصیبتوں میں پڑ جائے, معذوری لگ جائے, اس کے بعد پھر انسان سوچے کہ کاش کہ میں دوبارہ صحت مند ہو جاؤں, دوبارہ مجھے عافیت مل جائے, دوبارہ صحت مل جائے. وہ قیمتی وقت جو ملا ہوا تھا اس کو گنوا کر بعد میں پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں, جب انتقال ہوتا ہے اس وقت جاگتے ہیں, اس وقت جاگنے کا پھر کیا فائدہ. گزشتہ مضمون کے آخر میں میں نے عرض کیا تھا کہ خبریں سننے کو ملتی ہیں, فلانے کا انتقال, فلانے کا انتقال, فلانے کی وفات, فلانے کا ہارٹ فیل, فلانے کا ایکسیڈنٹ, فلانے کی شہادت, فلانے کا قتل. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی. فرمایا کرتے تھے کہ آئے وقت خبر آتی ہے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا, اب فلانے کا انتقال ہو گیا, فلاں دنیا سے رخصت ہوا. فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کے کانوں میں یہ خبر گردش کرے گی کہ عمر کا انتقال ہوا. وہ وقت آ کے گزر کے صدیاں بیت گئیں کہ لوگوں نے پہلے یہ خبر سنی کہ حضرت امیر المؤمنین پر قاتلانہ حملہ ہوا, پھر وہ وقت بھی آیا کہ لوگوں نے خبر سنی کہ جامع شہادت نوش فرما گئے. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جانے والے خاموشی کے ساتھ جاتے ہیں, دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن تیاری کر کے جانے والا کامیاب ہے, با مراد ہے. دل کی دنیا کو آباد رکھنے والا, صاف ستھرے تعلقات رکھنے والا, کینہ اور بغض اور نفرت اور عداوت, بڑائی, تکبر, حسد, انانیت, یہ ساری چیزیں زہر قاتل ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا, میرے پیارے بیٹے, میری ایک عظیم و شان سنت ہے, اگر تو تم سے ہو سکے تو تم اس سنت کو اپنا لو, اس سنت کے نتیجے میں تمہیں جنت میں میرا پڑوس نصیب ہو جائے گا. اور وہ عظیم و شان سنت کیا ہے؟ فرمایا کہ ان استطعت, اگر تم سے ہو سکتا ہے, تم اگر اس بات کی طاقت رکھتے ہو, ان قدرتا, اگر تم اس بات کی قدرت رکھتے ہو, ان تصبح وتمسیا, کہ تمہارے صبح و شام اس طرح سے گزریں. مطلب یہ کہ یہ ایک دن کا کوئی نسخہ نہیں ہے, پوری زندگی کے صبح و شام تمہارے اس انداز سے گزرے. ان تصبح وتمسیا, کہ تم صبح و شام اس انداز سے گزارو. وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ, کہ تمہارے دل میں کسی ایک کبھی کوئی کینہ نہ ہو. فَفْعَلْ, تو اس کام کو ضرور کر لینا. دل کی دنیا کو صاف رکھنا, دل کو آباد رکھنا, محبتوں سے لبریز رکھنا, اللہ سے محبت, اللہ کے حضور سے محبت, اللہ کے سارے بندوں سے, ساری مخلوق سے محبت, بالخصوص عزیز اور قریب اور رشتہ داروں سے محبت. پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر, غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. جیتے جی انسان سارے تعلقات استوار کر لے. یہ دنیا, مال, پیسہ, عزت, دولت, شہرت, یہ سب نقشے یہیں پیچھے رہ جائیں گے. تعلقات, سلوک, رویے, یہ آخرت میں ساتھ جائیں گے. صلہ رحمی, اس کا سوال ہوگا, اور قطع تعلق, اس کی جواب دہی ہوگی. دل جب صاف ستھرا ہوگا تو پھر یقیناً تعلقات کا نبھانا بھی آسان ہے. آپ نے تو فرمایا کہ جو تم سے حق تلفی کرے تم پھر بھی اس کا حق ادا کرتے رہو, جو تم پہ ظلم و زیادتی کرے معاف کر دو, جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کر دو, اگر ان خوبیوں کو اپناؤ گے میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں. ان عادات کا اپنانا ہے تو بہت مشکل, لیکن اپنانے والا ہے کامیاب. دل جب صاف ستھرا ہو, محبتیں اس کے اندر آ جائیں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اپنی آخرت بنانے کے لیے انسان اگر اپنی زندگی کو سنوارے, تعلقات کو نبھائے, معاملات کے اندر جو جو معاملات اس کے ذمے ہیں, جو حقوق اس کے ذمے ہیں, ان حقوق کی ادائیگی کرے, نہیں کر سکتا تو معافی حاصل کرے. ابھی تو زندگی ہے, مرنے کے بعد کوئی کسی کی حق ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا. ہمارے نمازیوں میں ایک نوجوان نمازی فائرنگ کا شکار ہوا, شہید ہو گیا. اس کے سگے والد کا کہنا ہے, ہمارے نمازی ہیں, کہا کہ بیٹے پر اتنے قرضے, ہم کون کون سا قرضہ اتارتے پھریں گے, اور قرضہ اس قدر خطرناک بوجھ ہے. جنازہ آتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے اس پر کوئی قرضہ تو نہیں, اگر معلوم ہوتا قرضہ ہے فرماتے تم خود ہی جنازہ پڑھا لو, میں نہیں پڑھاتا. فرمایا کہ شہید جام شہادت جب نوش کرتا ہے, خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے سارے گناہ معاف سوائے قرضے کے. کیوں؟ قرضہ بندے کا حق ہے. بندوں کے حق اگر اپنے ذمے لے کر جا رہا ہے, سگے والد کا کہنا تھا ہم کس کس قرضے کو نبھاتے پھریں. بیٹے نے اتنے قرضے لیے تھے کاروبار کے سلسلے میں, اور اچانک موت واقع ہو گئی. اب بتائیے کہ سگے والد جب وہ قرضے چکانے سے دستبردار ہیں, گنجائش بھی نہیں ہے, تو ان قرضوں کا حساب تو آخرت میں اسی نوجوان کو نمٹانا پڑے گا. اس لیے زندگی ملی ہے, صحت ملی ہے, عافیت ملی ہے, قرضوں کو نمٹائے, معاملات کو صاف رکھے, حق تلفیاں کی ہوں, ظلم و زیادتیاں کی ہوں, معافی تلافی کر لے, رشتے ٹوٹے ہوئے ہوں ان کو جوڑ لے. رجب کا مہینہ اختتام پذیر ہے, شعبان آ رہا ہے, اس ایک منزل کے بعد پھر اگلی منزل رمضان کی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک فضائل اور برکات کے ساتھ نصیب فرمائے, ہم سب کی عمریں دراز فرمائے. رجب کا چاند دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے مبارک بنا اور رمضان المبارک نصیب فرما. اللہ کرے کہ پوری امت کو رمضان المبارک خیر و برکتوں کے ساتھ نصیب ہو, اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہی اپنے نظام زندگی کو سدھار لیا جائے, ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیا جائے, جو اپنے ذمے حقوق ہیں ان کو ادا کر کے خود انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ میں ہلکا پھلکا ہو گیا. جب الجھی ہوئی زندگی ہو, حقوق کی ادائیگیاں نہ کی ہوں, موت کے نام سے تھراتا ہے کہ اگر موت آ گئی تو یہ سارے الجھے ہوئے نظام کو کون سنبھالے گا, کون سدھارے گا. بعد میں نے عرض کیا جب سگے والد اور والد جب جاتے ہیں تو سگی اولاد, ان کو اپنی وراثت کی تو پڑی ہوتی ہے کہ وراثت میں ہمیں حق حصہ مل جائے. بعض میں قرض خواہ حقدار روتے چیختے چلاتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا حق تھا ان کے اوپر, لیکن حرام ہے کہ کوئی دینے کے گوارا کرے. تن کا چن چن کے لوگ نوچتے ہیں, کھسیٹتے ہیں کہ ہمارا یہ ہمارا. کوئی جانے کے بعد حق نبھانے والا نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. اپنی ہی زندگی میں انسان نظام زندگی درست کر لے, اپنے آپ کو سنوار لے, ظاہر کو بھی سنوارے, باطن کو بھی سنوارے, اپنا جو معاملات ہیں ان کو بھی سنوار لے, ورنہ یہ سارا کھیل تماشا آنکھ بند ہونے کے بعد سب کچھ حقیقت کھل جائے گی. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی, جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. جسے انسان اپنا سمجھ رہا تھا وہ سب کچھ بیگانہ ہو جاتا ہے. تو زندگی ہی میں ہوش و حواس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے. وصیتیں لکھ کر جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد یہ کر دیا جائے. جیتے جی تو ایک پیسہ خرچ کرتے ہوئے بھی دم نکلتا تھا, جانے کے بعد وصیت کر کے گئے تو کوئی فائدہ نہیں. اب وہ ورثہ کی مرضی ہے کہ اس وصیت کو نافذ کریں یا اس کو پھاڑ کے نظر آتش کر دیں اور پھر پوری وراثت اور پوری جائیداد پہ قبضہ جما لیں. مزہ تو تب ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک کامل درجے کی نیکی نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ نہ کرو. زندگی میں تو جمع کرتا رہا,
چن چن کے گن گن کے رکھتا رہا. اور نیکی کا جذبہ بھی اگر ہے مرنے کے بعد, میرے مرنے کے بعد یہ کیا جائے وہ کیا جائے, جب مہلت تھی, وقت تھا, زندگی تھی, ہوش و حواس تھے, رزق کی فراوانی تھی, اس وقت تو نہ خرچ کیا. تو ایسے لوگوں سے پھر اللہ تعالیٰ بعد میں بھی خرچ نہیں کرواتے. جو زندگی میں خرچ کر کے گیا بعد میں بھی اللہ پاک ان کے صدقات کو جاریہ فرما دیتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آج بھی پراپرٹی مدینہ منورہ کے سرزمین پہ موجود ہے, بڑے بڑے ہوٹل ہیں, بڑے بڑے فنڈ ہیں, پورے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر ہیں. صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. سخاوت کی تھی, جانے کے بعد بھی اللہ پاک نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سلجھی ہوئی, صاف ستھری, پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.